اتوار 24 اپریل، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ آج کے جلسے میں عمران خان وزیر اعظم اور پاناما لیکس کا معاملہ اٹھائیں گے، مگر وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا
وہ پہلے انہیں گانے سنائے جائیں گے، انہیں میوزک سنائی جائے گی، ان کے ناچ ہوں گے اور پھر یہ اپنی تقاریر وہاں پہ کریں گے۔ قوم کا تعلق ان باتوں سے اتنا ہی رہ گیا ہے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ آج پاکستان کے 3 بڑے شہروں اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں تحریک انصاف سمیت 4 سیاسی جماعتوں نے اپنے جلسے اور دھرنے منعقد کیے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ نور نصر۔
آج سب سے بڑا جلسہ دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے یوم تاسیس کا ہو رہا ہے، لیکن تجزیہ کار اس جلسے کو پیناما پیپرز کے تناظر میں ملک کے اندر وزیر اعظم کے خلاف تحریک کا آغاز بھی کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے لاپتہ کارکنوں کی بازیابی کے لیے وزیر اعلی ہاؤس تک مارچ کیا، اور کراچی میں ہی پاک سرزمین پارٹی بھی اپنے سربراہ مصطفیٰ کمال کی قیادت میں آج پہلا بڑا جلسہ باغی جنا میں کر رہی ہے۔ ادھر صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق نے ایک جلسے سے خطاب کیا اور وزیراعظم نواز شریف پر پیناما لیکس کے تناظر میں تنقید کی۔
پاکستان کے قبائلی علاقے محمد جسیم میں 2 مختلف واقعات میں پاکستانی فوج کے ایک میجر سمیت 3 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ پہلا حملہ افغانستان کی جانب سے مارٹر گولے سے زیارت چوک پر کیا گیا، جس میں ایک میجر سمیت 2 اہلکار زخمی ہوئے، جس کے بعد سیکورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کی۔ دوسرا واقعہ بیزئی میں سوران درہ کے مقام پر پیش آیا، جس میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک سیکورٹی اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے۔ ان حملوں کی ذمہ داری تحریک طالبان کے جماعت الاحرار نے قبول کی ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں صرف ایک پبلک لائبریری ہے۔ 11 سال قبل شہر کے علمدار روڈ پر کروڑوں روپے کی لاگت سے ایک اور پبلک لائبریری کے لیے عمارت تو تعمیر کی گئی، لیکن وہ بند پڑی ہے۔ لائبریری کی غیر فعالیت اور اس کی بندش کے خلاف ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد نے بطور احتجاج علامتی بھوک ہڑتال کی ہے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
یہ بھوک ہڑتال 90 دن کے زائد کے عرصے سے جاری ہے۔ بھوک ہڑتال میں شریک طالب علم کا کہنا تھا کہ لائبریری نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔
اس قسم کے حالات کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے بڑے افسوس ہو رہا ہے کہ لائبریری بنے ہوئے ہیں لیکن ہم ان تعلیمی اداروں سے مستفید نہیں ہو رہے ہیں۔
بھوک ہڑتال پر بیٹھے لوگوں نے بتایا کہ چند روز قبل ڈائریکٹر اسپورٹس اور کلچر نے عمارت کا دورہ کیا تھا، اور انہوں نے یقین دانی کرائی ہے کہ لائبریری کو فعال بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔
امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ شام میں شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے خلاف فضائی حملے ضروری ہیں، لیکن صرف فوجی کارروائی سے شام کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ بی بی سی کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا شام میں دل سوز اور انتہائی پیچیدہ صورتحال رہی ہے، اور میرا خیال نہیں ہے کہ شام کے مسئلے کا کوئی آسان حل ممکن ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ امریکہ اور برطانیہ یا مغربی ممالک کی مشترکہ زمینی فوج اسد حکومت کے خاتمے کے لیے شام بھیجنا غلطی ہوگی۔ بنگلہ دیش کی پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے یونیورسٹی پروفیسر رضا الکریم صدیقی کے قتل کے معاملے میں پوچھ گچھ کے لیے ایک طالب علم کو گزشتہ روز حراست میں لیا ہے، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ملک کی سب سے بڑی اسلامی جماعت کے طلبہ ونگ سے منسلک ہے۔ نام نہاد دولت اسلامیہ نے ایک ریڈیو براڈ کاسٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ اس نے یونیورسٹی پروفیسر کا قتل کیا تھا، جو انگریزی پڑھاتے تھے اور راجشاہی میں ایک ادبی جریدے کے مدیر تھے۔ جنوبی یمن سے اطلاعات ہیں کہ حکومتی فوج کے کم از کم 7 اہلکار القاعدہ کی جانب سے کیے گئے کار بم حملے میں مارے گئے ہیں۔ فوج کے اس قافلے کو زنجبار کے علاقے میں داخل ہوتے ہوئے نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس سے قبل یمن میں ہی القاعدہ کے کم از کم 10 شدت پسند سعودی عرب کی قیادت میں عرب ممالک کے اتحادی افواج کے حملوں میں مارے گئے تھے۔ شمالی عراق میں کردوں اور ترکمان نسل سے تعلق رکھنے والے جنگجوؤں کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ پرتشدد کارروائیاں ترک خورماتوں کے علاقے میں ہوئیں، جو 2 مختلف کمیونٹیز کے درمیان بٹا ہوا ہے اور ماضی میں بھی تناؤ کا مرکز رہا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کا ایک بیان ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا میں خاصا موضوع بحث بنا ہوا ہے، جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ چینی کمیونسٹ پارٹی خدا سے زیادہ اہم ہے۔ نازیہ گلزار۔
شی جن پنگ نے ملک کی مذہبی تنظیموں سے کہا ہے کہ وہ اپنے اقدار کو چینی ثقافت اور کمیونسٹ پارٹی سے ہم آہنگ بنائیں۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق انہوں نے یہ بات بیجنگ میں پارٹی کے مذہب کی جانب رویے کے خد و خال بتاتے ہوئے کہی۔ چین میں لاکھوں بدھ، مسلمان اور عیسائی بستے ہیں، جنہیں شی جن پنگ نے مذہبی آزادی کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن اس آزادی پر قدغنیں بھی عائد ہیں۔
انڈیا کے سب سے زیادہ سینئر جج نے پرجوش التجا کی ہے کہ ملک کے لیے مزید جج بھرتی کیے جائیں. وزیر اعظم نریندر مودی سے قبل خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس ٹی ایس ٹھاکر نے یہ بتاتے ہوئے روحانسے ہو گئے کہ کس طرح 16,000 جج ملک بھر کے 30 کروڑ زیر التوا کیسوں کی سنوائی کر رہے ہیں. ادھر جنوبی افریقہ کے صدر جیکب زوما 2 روزہ سرکاری دورے پر ایران میں موجود ہیں. ان کے ہمراہ حکومت اور تاجروں کا بڑا وفد بھی موجود ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی روابط بحال کرنے پر بات چیت کی جائے گی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. امریکی صدر کہتے ہیں کہ شام میں خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے ایران اور روس کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا. اس کے علاوہ دوسرے موضوعات ہفتہ وار کالم بات سے بات اور آپ کے خط بھی آج پروگرام کا حصہ ہیں. سیربین کا آغاز اس خبر کی تفصیل سے کہ پاکستان میں حزب مخالف کی اہم جماعت پاکستان تحریک انصاف آج ایک مرتبہ پھر پاناما لیکس میں وزیر اعظم کے اہل خانہ کے نام آنے سے پیدا ہونے والے قضیے کو اٹھائے گی. پی ٹی آئی آج اسلام آباد میں اپنا 20th یوم تاسیس منا رہی ہے. پاناما لیکس میں دوسرے افراد کے ساتھ ساتھ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے بچوں کے نام آنے کے بعد وزیر اعظم نے تحقیقاتی کمیشن بنانے کا تو اعلان کر دیا ہے. تاہم حزب اختلاف کی جماعتوں بالخصوص پی ٹی آئی نے اس کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس یا ٹی آر اوز یعنی دائرہ اختیار کے بارے میں شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. میں نے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی سے اب سے کچھ دیر قبل پوچھا کہ کمیشن کے قیام کے لیے حکومت نے ابتدائی اقدامات تو کر لیے ہیں, اب کیا رہ گیا ہے؟
آج کا جو اجتماع تھا وہ یوم تاسیس ہے اور یہ 20th سالگرہ ہے تحریک انصاف کی. لیکن آج ہمارا جو مطالبہ تھا کہ ایک چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک خود مختار جوڈیشل کمیشن تشکیل پائے اور یہ تحقیق کرے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, تو وہ ابھی ڈیولپمنٹ بھی سامنے آئی ہے. تو اس کے بارے میں بھی عمران خان اپنی پارٹی کو اور قوم کو اعتماد میں لیں گے, کیونکہ حکومت نے جو خط لکھا ہے وہ خط جو ہے اس نے مطمئن نہیں کیا. اپوزیشن کی تقریباً سبھی جماعتوں نے جو ٹی او آرز انہوں نے مرتب کیے ہیں انہیں مسترد کر دیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان ٹی او آرز کے تحت اگر انکوائری کی جاتی ہے تو یہ محض دکھاوا ہوگا. ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہماری مشاورت سے مل بیٹھ کر ٹی او آرز مرتب کیے جائیں اور ان کی بنیاد پر پھر انکوائری ہو.
لیکن اس سے پہلے جو مطالبہ کیا آپ کی جماعت کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا کیا گیا تھا. جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے پرائم منسٹر نے خط لکھ دیا ہے اور اس میں جو ٹی او آر جو سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں, وہ کوئی فورینزک ٹیم بھی اپوائنٹ کر سکتی ہے, وہ کر سکتا ہے جوڈیشل کمیشن. تو ایسے میں آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں بچتا کہ آپ اس معاملے کو مزید کسی سیاسی گین کے لیے, سیاسی سکورنگ کے لیے استعمال کریں؟
ہرگز نہیں, سیاسی سکورنگ کے لیے ہم استعمال نہیں کرنا چاہ رہے اور نہ یہ کوئی گیم ہے. یہ قوم کا خزانہ ہے جو اگر اللیگل مین سے باہر منتقل ہوا ہے تو قوم اس کے بارے میں جاننے کا حق رکھتی ہے. نمبر ایک. نمبر دو, جو انہوں نے 1956 کے ایکٹ کے تحت جو انکوائری کمیشن بنایا ہے یہ جوڈیشل کمیشن نہیں ہے, یہ انکوائری کمیشن ہے. اس کے اختیارات محدود ہیں, اس کے پاس وہ اختیارات لامحدود اختیارات نہیں ہیں جو ہم چاہتے تھے. اس کے پروسیجر کا بھی ایشوز ہیں. ٹی او آرز پر ہمیں سیریس ریزرویشنز ہیں. جو ٹی او آرز انہوں نے مرتب کیے ہیں اس سے تحریک انصاف کو چھوڑیے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جماعت اسلامی ہے اور جماعتیں ہیں, آپ سبھی نے ان ٹی او آرز کو مسترد کیا ہے.
تو آپ کیا ٹی او آرز اس میں لانا چاہ رہے ہیں؟
ہماری ایک لیگل ٹیم ہے اور اس لیگل ٹیم نے ہمیں گائیڈ کیا ہے. عمران خان صاحب پچھلے دنوں میں لندن گئے ہوئے تھے, انہوں نے جو فورینزک آڈٹ کی انٹرنیشنل ریپیوٹیبل فرمز ہیں ان سے بھی فیڈ بیک لیا, ان سے بھی رہنمائی حاصل کی. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی انٹرنیشنل فرم جس کے پاس مہارت ہو, وائٹ کالر क्राइम का तहकीक करने का, उनके पास ऑडिट का एक्सपीरियंस हो, वो इस कमीशन के साथ अटैच की जाए। जो हमारी मकामी जो ऑर्गेनाइजेशन है, FIA है या NAB है, वो बेचारे वजीर आजम की कैसे इंक्वायरी करेंगे? आप जानते हैं कि एक तीसरी दुनिया में मुल्क में अफसरों के अख्तियारात कितने महदूद होते हैं और वो कितनी बंदिश के तहत काम कर रहे होते हैं। आप देखिए, हमारे अलावा पीपल्स पार्टी में एतजाज अहसन साहब है, वकील है, लॉ नोइंग है, जानते हैं। इसके अलावा दीगर जमाते हैं, काफ लीग है, खालिद रांझा साहब है, MQM है, फारूक वसीम साहब है, हर जमात में ऐसे पाए के वकील हैं जो हुकूमत के साथ बैठकर इन टू आर्स को बेहतर कर सकते हैं।
मुल्क में एक जमहूरी निज़ाम है, मुल्क में सेनेट है, मुल्क में कौमी असम्बली है, उसमें तमाम हिजबे इख्तलाफ की जमातों की नुमाइंदगी है, तो ये उस फोरम पे ये बात क्यों नहीं, ये मसला उठाया जाता और वहाँ हल क्यों नहीं किया जाता, चले जाए कि गली कूचों में ये बात लाई जाए और गली कूचों में इस तरह के मसाइल उठाकर जमहूरियत के लिए मुश्किलात पैदा की जाएं।
पहली बात तो ये है कि जमहूरियत के लिए हम मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहते। जो पार्लियामेंट का फोरम है उसको हमने इस्तेमाल करने की कोशिश की, वहाँ हमने आवाज उठाई और नेशनल असेंबली में भी इस पे तस्करा हुआ, सेनेट में भी बात हुई, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में भी इसकी बात की गई, लेकिन बात मुकम्मल ना हो सकी। देखिए, बर्तानिया में सामने आई चीज, तो बर्तानिया के वजीर आजम ने अपने असासे, अपने टैक्स की तफसीलात पार्लियामेंट के सामने, कौम के सामने पेश कर दी। हमारा मुतालबा भी तो यही है ना कि अगर आपकी जो एसेट्स हैं अंदरून मुल्क, बैरून मुल्क, आइए कौम के साथ शेयर कीजिए, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं कि ये एहतजाज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आपने लंदन में देखा, आपने आइसलैंड में देखा, आपने दीगर ममालिक में देखा, तो ये एक पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, आपने हिंदुस्तान में देखा, तो ये एक बैन अक्वामी मसला है, सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है।
अगर नवाज शरीफ हुकूमत छोड़ दें और उनकी पार्टी का कोई और वजीर आजम बन जाए तो आप मुतमईन हो जाएंगे?
हम समझते हैं कि अगर वो स्टेप डाउन कर जाएं और अपना ही पसंद का अपनी पार्टी से किसी को नामजद कर दे, क्योंकि उनकी अक्सरियत तो है, तो जिसको चाहेंगे वो, उनके पास इतनी अददी अक्सरियत नेशनल असेंबली में है कि अपनी अपनी मर्जी का मनपसंद वजीर आजम मुंतखब करवा सकते हैं। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में हुआ, नसीमा राव पर इंक्वायरी हुई, उनने स्टेप डाउन किया और इंक्वायरी के बाद जब उन्हें बेकसूर गर्दाना गया तो उन्होंने आके अपना मनसब संभाल लिया। हम समझते हैं कि इंक्वायरी के लिए एक इनेबलिंग एनवायरमेंट बनाने के लिए अगर वो स्टेप डाउन कर दे और अपनी सवाबदीद पर किसी को नामजद करके वो जिम्मेदारी सौंप दे और एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर ये इंक्वायरी मुकम्मल हो जाए और उसमें अगर वो बरीउल जिम्मा ठहरते हैं तो वापस आए और अपना मनसब संभाल ले।
ये बताइए कि अगर ये जो आपकी सारी बातें हैं, सारे जो आपके मुतालबात हैं या सारे जो निकात हैं, अगर वो नहीं मानते तो ऐसी सूरत में अगला कदम क्या होगा? आप
देखिए, इन टी ओ आर्स को तो सब ने मुस्तरद किया है, अब हमने यही फैसला किया है, गालिबन कल लीडर ऑफ द अपोजिशन है नेशनल असेंबली में, वो भी इस्लामाबाद तशरीफ ले आएंगे, तो मेरी ख्वाहिश यही है कि हम अपोजिशन की जमातें मिल बैठें और इस नई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करें। नई सूरत हाल क्या है? नई सूरत हाल ये है कि वजीर आजम की इजाजत से लॉ मिनिस्ट्री ने खत लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट को, अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस खत को एग्जामिन करना है, अभी उन्होंने फैसला नहीं किया, वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, 1 मई तक वो मुल्क में लौटेंगे, जब वो लौटेंगे तो फैसला करेंगे। अगर वो फैसला हुकूमत की तवक्कुआत के बरक्स भी तो हो सकता है, अगर वो होता है तो सूरत हाल क्या बनेगी? अगर वो कमीशन तश्कील दे देते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? QRs की बात कैसी होगी? तो हम चाह रहे हैं कि ऑपोजिशन जमाते मिल बैठकर आपस में एक लायअमल मुरतब कर लें बाहमी मशावरत से और फिर हुकूमत के साथ इंगेज करें, ताकि हुकूमत के साथ बैठकर मुज़ाकरात के जरिए एक तरीकाकार तय हो जाए और उस तरीकाकार के मुताबिक इंक्वायरी की जाए। यहाँ जो इन्होंने खत लिखा है इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये इंक्वायरी चल सकती है 4 साल, ये इंक्वायरी चल सकती है 3 साल, मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं होगा।
ये थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, और उनके तहफुजात को जब मैंने पाकिस्तान के वफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद के सामने रखा तो उनका जवाब था,
मुझे ये बताइए कि जिन जजिस ने काम करना है हम उनको कैसे पाबंद कर सकते हैं? अगर हम उन्हें पाबंद कर दें कि आपने इस काम को 3 महीने में करना है और वो 3 महीने में उस काम को ना कर सकें, तो फिर यही शाह महमूद कुरैशी साहब कहेंगे कि इन्होंने 3 महीने की पाबंदी इसलिए लगाई थी ताकि काम मुकम्मल ना हो और इनकी जान बच सके। तो शाह महमूद कुरैशी साहब
ججز کے سامنے چلے جائیں اور ان سے کہیں جا کے کہ جناب آپ اپنا کام 3 مہینے میں مکمل کیجئے, مجھے بہت جلدی ہے, مجھے جلدی انصاف چاہیے.
اچھا دوسری بات ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ انکوائری کمیشن ہے, جوڈیشل کمیشن نہیں ہے, اس کے اختیارات محدود ہیں اور ایک سٹنگ پرائم منسٹر جو ایک جس وزیر اعظم کی حکومت ہے اس کے ہوتے ہوئے وہ انکوائری کمیشن آزادانہ تحقیقات نہیں کر سکے گا.
یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سٹنگ ججز پر مشتمل کمیشن ہے اور ان سپریم کورٹ کے ججز کو جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا ان کی تعیناتی نہ پرائم منسٹر نے کی ہے, نہ پرائم منسٹر ان کی تعیناتی کو ختم کر سکتا ہے, نہ پرائم منسٹر ان کا ٹرانسفر کر سکتا ہے, نہ پرائم منسٹر ان کی پروموشن کر سکتا ہے. ان کے بارے میں پرائم منسٹر کسی قسم کی نہ مراعات ان کو دے سکتا ہے, نہ ان کو کسی مراعات سے محروم کر سکتا ہے. تو جب پرائم منسٹر کا اختیار ہی نہیں ہے ان کے کسی معاملے میں تو وہ کیسے شاہ محمود قریشی صاحب ان ججز پر شک کر رہے ہیں؟ دیکھیے جوڈیشل کمیشن مکمل طور پر بااختیار ہے, آپ اس کے ٹی او آرز کو پڑھیں, اس میں جا پجا یہ بات لکھی ہے کہ وہ جس سے چاہے تحقیقات کروا لیں, جس سے چاہے تفتیش کرا لیں, جس سے چاہے وہ ڈاکومنٹیشن کی اتھینٹیسٹی جو ہے اس کو ایگزامن کروا لیں, جس کو چاہے ہائر کر سکتے ہیں, جس کو چاہے کسی کوئی کام اور ذمہ داری سونپ سکتے ہیں, اور وفاقی اور صوبائی حکومتیں ان کی پابند ہوں گی کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کریں. اس سے زیادہ خود مختاری کسی اور کمیشن کے پاس میں نے تو نہیں دیکھی تھی جو ان ٹی او آرز میں بیان کی گئی ہو. میرا صرف ایک سوال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جب یہ کمیشن کام کرنا شروع کرے تو پہلے دن ہی جا کے اس کمیشن کو کیوں نہیں کہتے کہ جناب آپ کے اختیارات میں یہ کمی ہے, پہلے یہ اختیار لیجئے پھر کام شروع کیجئے. یہ پریس کے ذریعے آ کے, میڈیا کے ذریعے آ کے صرف ایسے الزامات لگانا جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ صرف اور صرف ان کی سیاست کا حصہ ہے.
مگر پرویز رشید صاحب یہ بات تو کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی مدت متعین نہیں کی گئی ہے اس کی رپورٹ کے لیے کمیشن کی تو یہ تو 5 سال بھی چل سکتا ہے, اور اس دوران ظاہر ہے کہ دوبارہ انتخابات ہوں گے, کس کی حکومت بنے گی, نواز شریف صاحب اپنا وقت پورا کر لیں گے. کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب سٹیپ ڈاؤن کریں, اقتدار چھوڑ دیں, اپنی پارٹی کے کسی اور شخص کو وزیر اعظم بنائیں, تحقیقات ہوں, وہ بے گناہ ثابت ہوں, وہ واپس آ جائیں اپنی کرسی پر؟
چونکہ پرائم منسٹر صاحب پر کوئی الزام نہیں ہے, پاناما پیپرز میں پرائم منسٹر پر بھی کوئی نام, ایک تو ان کا نام نہیں ہے پاناما پیپرز میں, استعفیٰ مانگنے کے لیے بھی کسی اخلاقیات کی ضرورت ہوتی ہے, بغیر اخلاقیات سے کسی سے استعفیٰ نہیں مانگا جا سکتا. پرائم منسٹر نواز شریف جو ہیں پاناما پیپرز میں ان کا نام نہیں ہے, ان کے بیٹوں کے نام ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے بیٹوں پر بھی کوئی غیر قانونی کام کرنے کا ذکر ابھی تک نہیں آیا. لہذا آپ کس اخلاقیات کے تحت ان سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں؟ یا تو ان کے بیٹوں پر کوئی نام ہوتا کہ جی انہوں نے جو وہاں پیسے جمع کرائے تھے وہ ڈرگ منی تھی, جو انہوں نے پیسے وہاں جو کمپنیاں بنائی وہ ڈرگ کے بزنس میں تھیں, وہ کوئی لا قانونیت کر رہی تھیں.
لیکن سورس تو نہیں بتائی نا وزیر اعظم نے. اچھا یہ بتائیے کہ اسمبلی کے فلور پر کیا آپ حزب اختلاف سے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے, اور اگر ان کو یہ اعتراض ہے کہ ان کی مشاورت نہیں ہے تو ان سے مشاورت کرنے میں کیا حرج ہے؟
ہماری بہت مشاورت ہوئی ہے ان کے ساتھ, چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمیشن اپنے آپ کو, جن لوگوں نے پیش کیا ہے اس کمیشن کے سامنے, نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے, اپنے خاندان کو پیش کیا ہے, ہم سب نے اپنے آپ کو اس کمیشن کے سامنے پیش کر دیا ہے, اور انہیں معلوم ہے کہ ان کے دامن صاف ہیں, اس لیے کہ ہم ایک دفعہ نہیں 3-3 دفعہ احتساب کی چھلنی میں سے گزرے ہوئے ہیں. اب وہ خوف زدہ ہیں کہ جب اس کمیشن کا نتیجہ سامنے آئے گا تو ان کی سیاست جو ہے اس کا جھوٹ بے نقاب ہوگا, اس لیے وہ ہیلے بہانوں سے کام لے رہے ہیں. نہ ٹی او آرز میں کوئی کمی ہے اور نہ ہی اب کمیشن کے اختیار میں کوئی کمی ہے.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کمیشن بنایا گیا ہے اس پر قوم مطمئن ہو جائے گی؟ آپ حزب اختلاف کو چھوڑ دیں, ایک طرف کر دیں, قوم مطمئن ہو جائے گی؟ اور
قوم نے تو اس کمیشن کا مطالبہ بھی نہیں کیا. مجھے بتائیے پورے پاکستان میں کسی ایک جگہ پہ, کسی ایک گلی میں, کسی ایک سڑک میں, کسی ایک کاروباری مرکز میں, کہیں آپ نے 10 لوگوں کا بھی اجتماع دیکھا ہو جس نے کہا ہو کہ پاناما پیپرز جو ہیں ان میں جو باتیں آئی ہیں ان پر کوئی تحقیقات کی جائیں پاکستان میں؟ قوم تو ان لوگوں سے لا تعلق ہو چکی ہوئی ہے, یہ صرف سیاسی مفادات ہیں اور سیاسی قائدین ہیں جو اس کو ایشو بنا ہوئے. آج بھی لوگوں کو جو جمع کیا جا رہا ہے پارک میں, وہ پہلے انہیں گانے سنائے جائیں گے, انہیں میوزک سنائی جائے گی, ان کے ناچ ڈانس ہوں گے اور پھر یہ اپنی تقاریر وہاں پہ کریں گے. قوم کا تعلق ان باتوں سے اتنا ہی رہ گیا ہے.
پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید، جن کا کہنا تھا کہ پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے قوم نے کسی کمیشن کا مطالبہ نہیں کیا ہے، بلکہ کچھ سیاسی قائدین اپنے سیاسی مفادات کے لیے اسے ایشو بنا رہے ہیں۔ اور اب پیش ہے وسعت اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات، جو پاناما لیکس سے کھڑے ہونے والے تنازع کے بارے میں ہی ہے۔
نواز شریف حکومت پاناما لیکس کی غیر جانبدار اور شفاف چھان بین میں کس قدر سنجیدہ ہے، اس کا اندازہ چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھے گئے خط میں مجوزہ کمیشن کی شرائط کار یعنی ٹرمز آف ریفرنس کو دیکھ کے ہو جاتا ہے۔ یعنی کمیشن بطور عدالت کام کرے گا، معاونت کے لیے کسی بھی شہری، عہدیدار، مالیاتی ماہر یا کسی بھی ادارے کی کوئی بھی دستاویز طلب کر سکے گا۔ حتمی رپورٹ مرتب کرنے کے لیے کمیشن اپنی میعاد خود طے کرے گا۔ کمیشن ان تمام پاکستانی شہریوں اور سمندر پار پاکستانیوں کے بارے میں چھان بین کرے گا جن کی یا ان کے اہل خانہ کی آف شور کمپنیاں اب تک سامنے آئی ہیں۔ کمیشن ان تمام بینک قرضوں کو بھی پھٹکے گا جو سرکاری عہدوں پہ فائز سابق و حاضر شخصیات یا اہل خانہ نے معاف کروائے۔ کمیشن پاکستان سے بیرون ملک منتقل ہونے والی ان تمام رقومات کا بھی سراغ لگائے گا جو بدعنوانی، کمیشن یا رشوت خوری سے وصول کی گئیں۔ یعنی کمیشن کو کھیلنے کے لیے اتنا بڑا دائرہ تھما دیا گیا ہے کہ اسے کسی حتمی نتیجے پہ پہنچ کے 8.25 لاکھ صفحات کی رپورٹ مرتب کرنے کے لیے کم از کم 200 نوری سال درکار ہیں۔ حالانکہ اس میں سے بیشتر چھان پھٹک حکومت اپنے طور پہ بھی کر سکتی تھی، لیکن پھر کمیشن کیا کرتا؟ حکومت نے پاناما لیکس کے نام پہ کمیشن کا دائرہ کار اسی طرح طے کیا ہے جس طرح تھانے دار ایک من ککڑی چوری کرنے والے کسی ملزم پہ شہر بھر کی چوریاں، ڈکیتیاں، دھماکے اور دہشت گردیاں لاد دیتا ہے تاکہ سر سے بوجھ اترے اور ملزم زندگی بھر پھرکی بنا رہے۔ پاناما لیکس کے کھیل میں منتشر الخیال حزب اختلاف پی آئی اے کے اس مسافر کی طرح ہے جو ایئر ہوسٹس سے پانی کا اضافی گلاس مانگ لے تو اکتائی جھنجلائی ایئر ہوسٹس اس کے آگے لبا لب جگ زور سے دھر دیتی ہے، یعنی لے مر پی۔ شکر ہے ٹرمز آف ریفرنس میں شام کی خانہ جنگی، سعودی امریکہ تعلقات میں کشیدگی، بلوچستان میں مبینہ بھارتی مداخلت اور ایکویڈور میں آنے والے زلزلے کے پاناما لیک سے تعلق کی تحقیقات کا کام شامل نہیں کیا گیا۔ ٹرمز آف ریفرنس میں سبھی کچھ ہے، علاوہ شریف خاندان پہ عائد الزامات کی براہ راست خصوصی ترجیحاتی چھان پھٹک کی واضح خواہش کے۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ بل فائٹنگ اسپین اور اس کی سابق نو آبادیات میں کتنا مقبول کھیل ہے۔ جونیئر بل فائٹر کو توریرو کہتے ہیں اور استاد بل فائٹر کو میٹاڈور۔ لوگ باگ اپنی ذات اور مسائل میں اس قدر غرق ہیں کہ شاید ہی کسی کا دھیان اس جانب گیا ہو کہ پاکستان میں بل فائٹنگ کا کھیل باضابطہ طور پہ نواز شریف نے متعارف کروایا۔ ان سے پہلے مرغوں کی لڑائی اور بٹیر بازی سے جی بہلایا جاتا تھا، لیکن نواز شریف نے بل فائٹنگ کی تربیت اور میچوں کے لیے پہلا خصوصی ایرینا اپنے چاؤ سے بنوایا۔ اس ایرینا کا سنہری موٹو ہے، آ بیل مجھے مار۔ ایرینا میں چاروں طرف بڑی بڑی پینٹنگز آویزہ ہیں۔ ایک میں میٹاڈور نواز شریف اپنے وقت کے چیمپئن سانڈ غلام عصا خان کو لال کپڑا دکھا رہے ہیں۔ دوسری پینٹنگ میں جہانگیر کرامت کے دھڑ پہ چھوٹے چھوٹے نیزے گاڑ کے فاتحانہ دیکھ رہے ہیں۔ تیسری پینٹنگ میں پرویز مشرف نامی طاقتور بیل نے نواز شریف کو سینگوں میں پرو کے ہوا میں اٹھا رکھا ہے۔ چوتھی پینٹنگ میں نواز شریف پرویز مشرف کو سینگوں سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر پیر ہوا میں ہیں۔ پانچویں پینٹنگ میں مسکراتے نواز شریف لال کپڑا لہرا لہرا کے ایک تنو مند خاکی بیل کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ بیل ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا۔ ان دنوں ایرینا کی چھٹی پینٹنگ پہ کام ہو رہا ہے۔ نتھنوں سے بھاپ اور کھروں سے چنگاریاں نکالتا بیل پوری طاقت سے میٹاڈور نواز شریف کی جانب بڑھ رہا ہے اور نواز شریف اس سے ڈرنے کی بجائے مسکرا رہے ہیں۔ بیل کے ایک سینگ پہ پاناما اور دوسرے پہ لیکس لکھا ہے۔ ایک اچھے بل فائٹر کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے بجائے سانڈ کو تھکانے کی کوشش کرے اور جب سانڈ تھک کے گر پڑے تو کام اتار دے۔ پناما لیکس کے بھینسے کے ساتھ بھی یہی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، یعنی کبھی یک طرفہ کمیشن کا رومال دکھاؤ، کبھی نئے کمیشن کی یک طرفہ شرائط کار کے لال کپڑے سے مشتعل کر کے اپنے پیچھے دوڑواؤ، حتیٰ کہ بھینسا تھکن سے لڑکھڑانے لگے۔ جیت گئے تو فاتح، روندے گئے تو پھر مظلوم۔
بات سے بات کے ساتھ یہ تھے وسعت اللہ خان۔ آپ ان کا یہ کالم ہماری ویب سائٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں اس وقت شہ سرخی ہے، فوج بھیج کر بشار الاسد کا تختہ الٹنا غلط ہوگا، یہ کہنا ہے امریکی صدر باراک اوباما کا۔ اس کے علاوہ جو خبریں سر فہرست ہیں جس میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں ہمارے قارئین، اس میں سر فہرست ہے مٹل گھرانے کی دولت میں 2 ارب پاؤنڈ کی کمی، دی گریٹ بل فائٹر نواز شریف، یہ حوالہ ہے وسعت اللہ خان کے کالم کا۔ پتہ ہے bbcurdu.com، سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہم سے بات کریں،
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں،
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، ایک
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں،
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی
بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-139، یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیل کی خبریں سبا ناز سے۔
لندن میراتھن کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن اس بار اس کے آغاز کا اعلان خلاباز زمین سے 250 کلومیٹر کی بلندی پر کر رہے ہیں۔ برطانوی خلاباز ٹیم پیک 42 کلومیٹر کا فاصلہ بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن میں ایک ٹریڈ میل پر طے کریں گے۔ وہ اس سے پہلے بھی 1999 میں لندن میراتھن میں حصہ لے چکے ہیں۔ انہوں نے مقررہ فاصلہ 3 گھنٹے 18 منٹ اور 50 سیکنڈز میں مکمل کیا تھا۔ یہ لندن میراتھن کو شروع ہوئے 36واں سال ہے۔ اس کے منتظمین توقع کر رہے ہیں کہ اس سال اس میں 1,00,000 ایتھلیٹس حصہ لیں گے۔ بارسلونا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کا فائنل آج رافیل نڈال اور کئی نشی کورے کے درمیان کھیلا جائے گا۔ نڈال کی جیت کی صورت میں یہ ان کا 49واں کلے کورٹ ٹائٹل ہوگا۔ جرمنی کے شہر سٹٹگارٹ میں جاری ٹینس کی پورش گراں پری میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کے پہلے سیمی فائنل میں پولینڈ کی آگنیاشکا راڈوانس کا جرمنی کی لورا سیگمنٹ کے ہاتھوں 6-4 اور 6-2 کی شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہیں، جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں جمہوریہ چیک کی پیٹرا کویٹووا نے جرمنی کی اینجلک کربر کو ہرا دیا۔ انڈیا کی ثانیہ مرزا اور سوئٹزرلینڈ کی مارٹینا ہنگس پر مشتمل جوڑی نے پورش گراں پری کے فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے۔ خواتین کے ڈبلز مقابلوں کے سیمی فائنل میں انہوں نے جرمنی کی سبینا لیسیکی اور جمہوریہ چیک کی لوسی سفاروا کو 6-4 اور 7-5 سے ہرا دیا۔ فٹ بال کلب مینچسٹر یونائیٹڈ نے ایف اے کپ کے فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے۔ جیت کے بعد مینچسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر لوئی وان گال نے کہا، پلیئرز کی آنکھوں میں جیت کی خوشی دیکھنا واقعی زبردست ہے۔ میرا خیال ہے ہماری ٹیم ایف اے کپ کے فائنل میں جانے کی مستحق ہے۔ آج کرسٹل پیلس اور واٹفورڈ کی فٹ بال ٹیمز ایف اے کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں مد مقابل ہو رہی ہیں۔ انگلش پریمیئر لیگ میں ٹاپ ٹیم لیسٹر کا مقابلہ سوانسی سے ہے، جبکہ لیگ میں چوتھے نمبر پر موجود ٹیم آرسنل کا مقابلہ سنڈرلینڈ سے ہوگا۔
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا۔ امریکی صدر اوباما کہتے ہیں کہ شام میں خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے ایران اور روس کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کا خط ملا اور اداکارہ آمنہ شیخ سے گفتگو بھی سیربین میں آنے کو ہے۔ اس وقت عبداللہ فاروقی سے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔
آج
پاکستان کے تین بڑے شہروں میں تحریک انصاف سمیت چار مختلف سیاسی جماعتیں اپنے جلسے اور دھرنے منعقد کر رہی ہیں. تحریک انصاف کے جلسے کے بارے میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ پیناما پیپرز کے تناظر میں وزیر اعظم مخالف تحریک کا آغاز ہے. پاکستان کے قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں دو مختلف واقعات میں پاکستانی فوج کے ایک میجر سمیت تین اہلکار زخمی ہوئے ہیں. حملوں کی ذمہ داری تحریک طالبان جماعت الاحرار نے قبول کی ہے. جنوبی یمن میں حکومتی فوج کے کم از کم سات اہلکار القاعدہ کی جانب سے کیے گئے کار بم دھماکے میں مارے گئے ہیں. بنگلہ دیش میں ہزاروں افراد دنیا کے بدترین صنعتی سانحے کو تین سال مکمل ہونے پر احتجاج کر رہے ہیں. ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے اہل خانہ نے انصاف اور زر تلافی کا مطالبہ کیا ہے. اور جرمن چانسلر اینگلا مرکل کا کہنا ہے کہ مجوزہ ٹرانس اٹلانٹک ٹریڈ ایگریمنٹ جرمنی اور یورپی ممالک کے لیے خاصا اہم ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
عبداللہ فاروقی سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات. امریکی صدر باراک اوباما اپنے دورہ برطانیہ کے دوران شام میں زمینی فوج کی تعیناتی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شام کے طویل مسئلے کا واحد حل فوج نہیں ہے اور امریکہ کی زمینی فوج کی تعیناتی تو بالکل ہی نہیں اور یہ کہ وہ ایسا کریں گے بھی نہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار سے.
دورہ برطانیہ کے دوران امریکی صدر باراک اوباما نے شام میں زمینی افواج کی تعیناتی کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ شام کے بحران کا حل فوجی کارروائی نہیں بلکہ بات چیت ہے.
سیریا has been a heartbreaking situation of enormous complexity and I don't think there are any simple solutions to
شام کا مسئلہ دل سوز اور پیچیدہ نوعیت کا ہے. میرا خیال نہیں کہ شامی بحران کا کوئی آسان حل ہے. میرے نقطہ نظر کے مطابق اگر امریکہ اور برطانیہ اسد کی حکومت ختم کرنے کے لیے شام میں زمینی دستے روانہ کریں گے تو یہ ایک بڑی غلطی ہوگی.
تاہم انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو روس، ایران اور معتدل حزب اختلاف سمیت تمام فریقین پر دباؤ ڈالتے رہنا ہے کہ سب مل بیٹھ کر مسئلے کا حل تلاش کریں. انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کے آخری 9 مہینوں کے دور صدارت میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا. تاہم امریکہ اور اس کے اتحادی رفتہ رفتہ ایسے ماحول کو کم کرتے جائیں گے جس میں شدت پسند سرگرم ہیں. شامی بحران کی وجہ سے تقریباً 2,50,000 افراد ہلاک ہوئے جبکہ لاکھوں گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے. اس موقع پر لیبیا کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے صدر اوباما نے کہا
ہمیں لیبیا میں مثالی ماحول قائم کرنے کی بجائے بنیادی سہولیات پر توجہ دینی چاہیے. ہم ان کی بارڈر سیکیورٹی اور پولیس کی تربیت کا کام شروع کر سکتے ہیں. یہ دولت اسلامیہ کو شکست دینے کے لیے ہماری مجموعی مہم کا اہم جزو ہے.
یہ تھے صدر اوباما کے الفاظ اور رپورٹ کا خلاصہ تھا. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ تھا جو نازیہ گلزار پیش کر رہی تھی. امریکی صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ شام میں خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے ایران اور روس کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا. میں نے یہاں لندن میں سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر نجم عباس سے پوچھا کہ صدر اوباما کے اس موقف پر روس کیا کہتا ہے.
روس کے ذرائع ابلاغ اس بات سے آگاہ ہیں کہ امریکی انتظامیہ جو ہے وہ سب سے پہلے شام پر پھر روس اور ایران جو کہ شام کے دو حلیف ہیں اس پر دباؤ ڈال رہی ہے تاکہ مصالحت آگے بڑھ سکے. وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو صلح نامہ ہوا تھا 27 فروری کو اس کو اب 2 ماہ ہو چلے ہیں لیکن یہ کمزور صلح نامہ ہے اور اس پر جو ہے وہ خطرات کے بادل جو ہیں وہ ہنوز منڈلا رہے ہیں. امریکی جو ہیں وہ جس بات پر اعتراض کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ مصالحت کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں ابھی تک وہ ناکافی ہیں کیونکہ شام کے صدر بشار الاسد کی طرف سے جتنی کنسیشنز دی جانی چاہیے تھیں مثال کے طور پہ جنگی قیدیوں کی رہائی اور امداد کے لیے مقامات کا جو ہے نشاندہی تاکہ امداد متاثرین تک پہنچ سکے وہ اب تک جو ہے خاطر خواہ اس پر پیش رفت نہیں ہوئی ہے.
اچھا یہ جو وقتی یا عارضی جنگ بندی تھی ظاہر ہے کہ یہ ایک سٹیپ تھا ایک مرحلہ تھا ایک پائیدار حل کے لیے لیکن اب کیا نظر آتا ہے کہ یہ بات کچھ آگے بڑھے گی جنگ کسی طرح ختم ہوگی یا کیا لگتا ہے؟
دیکھیے اگر تو برطانیہ کے دورے پہ آئے امریکی صدر اوباما کے بیانات کو دیکھا جائے تو نظر یہ آتا ہے کہ امریکہ نے کوئی ذمہ داری اس بات پر مزید جو ہے وہ نہ صرف خود لی ہے بلکہ برطانیہ یا ان کا کوئی اور حلیف بھی نہیں لے رہا. تو جب تک جو ہے وہ ایک مخصوص حل کے جو خواہاں ہیں کہ شام میں تمام مشکلات جو ہیں ان کا سبب ایک کمزور انتظامیہ ہے بشار الاسد کی اور ان کی غلطیاں ہیں, اور ان کا اقتدار سے ہٹ جانا بڑے مسائل کا حل ہے. تو اس بات پہ اصرار جو ہے وہ خاطر خواہ ان کو کوئی پولیٹیکل لیوریج نہیں دے رہا, یعنی ان کو کوئی سیاسی ایسا آلہ نہیں دے رہا کہ وہ حل کی جانب بڑھ سکے. اور روس نے جو گزشتہ مہینوں میں فوجی اقدامات کیے تھے اس سے صرف روس کی جو سودے بازی کی پوزیشن ہے, بارگیننگ پوزیشن, وہ بہتر ہوئی ہے. لیکن جو سیریا کی شام کی اپوزیشن ہے, حزب اختلاف ہے, ان کے درمیان جو ہے وہ ہمیں ایسا کوئی اتحاد امپروو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا جو صورتحال پر ان کے حق میں فیوریبل جو ہے وہ اثرات لا سکے. تو سچویشن جو ہے وہ ایک دلدل سے نکل کے دوسری دلدل میں جا پھنسی ہے.
اور ظاہر ہے کہ روس کا یہ اصرار رہا ہے کہ صدر بشار الاسد اس ایکویشن کا, اس مساوات کا حصہ رہیں جو مستقبل میں اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے. اب اگر صدر بشار الاسد کی حمایت جاری رکھتا ہے روس, اور دوسری طرف جو ہے وہ مغرب کہتا ہے کہ صدر بشار الاسد کے بغیر اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے, تو کیا روس کچھ تیار ہوگا کہ اس پہ کچھ اپنے موقف میں نرمی لائے, اپنے موقف میں کچھ تھوڑا سا تبدیلی لائے؟
جی ہاں, اگر آپ روسی ذرائع ابلاغ کا ایک کلوز ایگزامینیشن کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم شخصیت کے ساتھ نتھی نہیں ہیں, یعنی وہ بشار الاسد کی شخصیت کو اپنے مفاد کے لیے لین اور دین کے لیے وہ تیار ہیں, اور چاہتے وہ یہ ہیں کہ مشرق وسطی میں ان کی جو موجودگی ہے, خاص طور پہ جو لتاکیہ کی بندرگاہ ہے اس پر ان کی جو فوجی موجودگی ہے اور بحریہ کی موجودگی ہے, اس کو جو ہے وہ ایک طریقے سے دوام مل سکے, اور اس طریقے سے مشرق وسطی میں ان کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے وہ اپر ہینڈ وہ ایک حاصل کر سکیں. تو یہ دو مفادات ہیں جن کو وہ گارنٹی کرنا چاہتے ہیں. ساتھ جو ہے جو باس پارٹی ہے سیریا کی جو حزب اقتدار ہے, اس کے وہ چاہتے ہیں کہ اس کے کچھ کنسیشنز ہوں, یعنی انسٹیٹیوشنز قائم رہے, اور شخصیت جو ہے وہ اگلے 6-8 ماہ میں, یعنی اس سال کے آخر تک جو ہے اگر بدل جائے, غالباً روس پر زیادہ اصرار نہیں کرے گا.
یہ تھے یہاں لندن میں سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر نجم عباس, جن کا کہنا تھا کہ شام کے تنازع میں روس شخصیت کے مقابلے میں اپنے مفاد کو فوقیت دے گا. اور اب ایک بار پھر پاکستان چلتے ہیں, جہاں صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں 11 برس قبل کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے کتب خانے کی بندش کے خلاف علامتی بھوک ہڑتال جاری ہے. کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی رپورٹ.
ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھوک ہڑتالی کیمپ علمدار روڈ پر بند لائبریری کے سامنے قائم کیا ہے. یہ بھوک ہڑتال 90 دن کے زائد کے عرصے سے جاری ہے. بھوک ہڑتال میں شریک ایک طالب علم کا کہنا تھا کہ لائبریری نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے.
لیکن جب یہ میں یہ اس قسم کے حالات کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے بڑے افسوس ہو رہا ہے کہ لائبریری بنے ہوئے ہیں لیکن ہم ان تعلیمی اداروں سے مستفید نہیں ہو رہے.
کوئٹہ میں صرف ایک پبلک لائبریری ہے. لائبریریوں کی قلت کے باعث علمدار روڈ پر ہزارہ عیدگاہ کے اندر ایک اور لائبریری تعمیر کی گئی. اس عمارت میں فرنیچر وغیرہ موجود ہونے کے علاوہ کتابوں کے لیے الماریاں بھی بنی ہیں, مگر وہ کتابوں سے خالی ہیں, جبکہ لائبریری کے مین گیٹ پر تالا لگا ہے. لائبریری کی عمارت کی تعمیر اور دیگر لوازمات پر آنے والے اخراجات کے بارے میں بھوک ہڑتال پر بیٹھے پروگریسو اکیڈمک فورم کے جنرل سیکرٹری علی رضا منگول کا کہنا تھا.
26 کروڑ روپے سے کی لاگت سے عوامی اور حکومتی فنڈ کے فنڈ سے لائبریری بنائی گئی تھی آج سے 11 سال قبل, اور 11 سال قبل اس کو تکمیل کے بعد جو ہے یہ آج تک بند ہے.
طویل عرصے سے بند ہونے اور مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے جہاں عمارت میں پڑے فرنیچر اور کمپیوٹروں کے خراب ہونے کا خدشہ ہے, وہاں علی رضا کا کہنا تھا کہ ہزارہ قبیلے کے لوگ جس صورتحال سے دوچار ہیں اس کے باعث وہ شہر کے دیگر علاقوں میں آزادی کے ساتھ جا بھی نہیں سکتے.
ہمارے لیے مصیبت یہ ہے کہ ٹارگٹ کلنگ وغیرہ کی وجہ سے جو حالات اس وقت کوئٹہ اور بلوچستان اور خصوصاً ہماری کمیونٹی کی جو صورتحال ہے, ہم کسی اور جگہ جا بھی نہیں سکتے, اور ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے علم کے دروازے, کھیل کے دروازے وہ سارے بند کر دیے گئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جلد از جلد اس کو فنکشنل کرے.
بھوک ہڑتال پر بیٹھے لوگوں نے بتایا کہ چند روز قبل ڈائریکٹر اسپورٹس اور کلچر نے عمارت کا دورہ کیا تھا, اور انہوں نے یقین دانی کرائی ہے کہ لائبریری کو فعال بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
سربین میں وقت ہوا ہے آپ کے خطوں کے جواب کا، تو سنیے آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں نگار صدیقی، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ عارف، یہ پہلا خط ہے تھری میرواہ سندھ سے۔ عرفان حکمت شر لکھتے ہیں، میں عرصہ دراز سے آپ کا ایک ریگولر سائلنٹ لسنر ہوں، یعنی پروگرام تو باقاعدگی سے سنتا ہوں لیکن کبھی آپ کی محفل میں شرکت نہیں کی۔ اس غیر حاضری کی وجہ یہ ہے کہ آپ تعریفی خطوط نشر نہیں کرتے، اور میرے پاس آپ کی تعریف کے سوا اور کوئی چارہ نہیں، کیونکہ جس پروگرام سے میں عرصہ دراز سے فائدہ حاصل کر رہا ہوں اس کی جائز تعریف بھی نہ کرنا بہت ہی ناشکراپن ہوگا۔
دیکھیے عرفان حکمت صاحب، آپ ہمیں گھیر گھار کے اسی طرف لا رہے ہیں جس طرف سے ہم گریز کرتے ہیں۔ سامعین کے لیے ایک دلچسپ، معلوماتی اور جامع پروگرام پیش کرنا ہمارا فرض اولین ہے، جسے پورا کر کے ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے، اور ہاں اس میں کوئی کوتاہی رہ جائے تو ہم سرزنش کے سزاوار ضرور ٹھہرتے ہیں۔
خط میں آگے چل کر عرفان حکمت صاحب نے ایسی ہی ایک کوتاہی کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ لکھتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں جب بچے بوڑھے سب لوگ نئی دریافتوں کے بارے میں جاننے کے لیے بیتاب رہتے ہیں، آپ نے کوئی نیا پروگرام شروع کرنے کی بجائے سائنس کا پرانا پروگرام بھی بند کر دیا۔ یقین کیجئے کہ نئی سائنسی ایجادات اور جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں ہر شخص کو تجسس رہتا ہے، اور جس عمدگی سے آپ انتہائی آسان زبان میں مشکل سے مشکل بات سمجھا دیتے ہیں، اسے دیکھتے ہوئے یہ دعویٰ بے جانا ہوگا کہ آپ کے سائنسی پروگرام سے لاکھوں لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
عرفان صاحب، آپ جیسے کرم فرماؤں کے خطوط سے ہمیں یہ اندازہ تو ہو چکا ہے کہ ہمارا سائنس کا پروگرام دریافت ہر عمر اور ہر طبقے کے سامعین میں بہت مقبول تھا، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم اس پروگرام کو ابھی تک بحال نہیں کر سکے۔ تاہم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کوئی بہت اہم واقعہ رونما ہو تو اس کی خبر ہم اپنے سامعین تک ضرور پہنچا دیں۔ عرفان صاحب، اس بات کی خوشی ہے کہ آپ ہمارے ریگولر لسنر ہیں، لیکن اس بات پہ تشویش بھی ہے کہ آپ برسوں تک ہمارے خاموش سامع رہے اور کبھی اپنے رائے کا اظہار نہ کیا۔ اپنے تمام خاموش سامعین سے ہماری درخواست ہے کہ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔
اور ایک نئے لسنر کے بعد اب ایک بہت پرانے لسنر کا خط، جو کہ ہمارا پروگرام تو باقاعدگی سے سنتے ہی ہیں، ہمیں ہر ہفتے خط بھی ارسال کرتے ہیں۔
یہ کوائف تو صرف ایک ہی لسنر پہ پورے اترتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں یقیناً جیکب آباد سے آیا ہوا کوئی خط ہے۔
جی آپ نے صحیح بوجھا، اسلم بروہی صاحب لکھتے ہیں، عرصہ دراز سے یہ شکوہ سننے میں آ رہا تھا کہ پاکستان کی فلمی صنعت تباہ ہو چکی ہے اور سینما برباد ہو گئے ہیں، لیکن اب اوپر تلے کئی پاکستانی فلمیں کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکی ہیں، اس لیے بی بی سی اردو سروس کو پاکستانی فلموں کے بارے میں ایک ہفتہ وار پروگرام شروع کر دینا چاہیے، جیسا کہ انڈین فلموں کے بارے میں نصرت جہاں بالی ووڈ راؤنڈ اپ پیش کرتی رہی ہیں۔
اسلم صاحب، انڈیا میں سالانہ کوئی 1000 فلمیں بنتی ہیں، جن میں 250 کے قریب تو صرف ہندی فلمیں ہوتی ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ انڈیا دنیا میں سب سے زیادہ فلمیں بنانے والا ملک ہے، چنانچہ وہاں سے اتنا فلمی مواد مل جاتا ہے کہ ہم ہر ہفتے اس پہ مبنی ایک شو ترتیب دے سکیں۔ لیکن پاکستان میں ابھی فلمی صنعت سنبھل نہیں پائی، اگرچہ آثار اچھے ہیں لیکن سن 70 اور 80 کی دہائیوں جیسی صورتحال پیدا ہونے میں ابھی برسوں لگ سکتے ہیں۔
خط کے آخر میں اسلم بروہی صاحب لکھتے ہیں، یہ جان کر دلی مسرت ہوئی کہ سن 2049 میں بی بی سی اردو سروس کے 100 سال مکمل ہو جائیں گے۔ صرف 33 برس کی تو بات ہے، میرے خطوط آپ کو تب تک مسلسل ملتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی 100 سالہ سالگرہ پر بھی آپ کو میری طرف سے مبارکباد کا خط موصول ہوگا۔
چاہیے، یہ آپ دھمکی دے رہے ہیں۔ تفنن برطرف اسلم بروہی صاحب، آپ کے خطوط کا آج بھی خیر مقدم ہے اور 33 برس بعد بھی رہے گا۔ آپ کا خط وصول کرنے کے لیے ہم نہ ہوں گے، کوئی ہمسا ہوگا۔
اکری چوک خیرپور سے محمد عثمان بلوچ نے عرصہ دراز کے بعد خط لکھا ہے۔ لکھتے ہیں، وزیراعظم نواز شریف نے ذاتی دلچسپی لے کر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کروائی تھی، لیکن اس کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچنے دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ غریب عوام کی اکثریت کاریں استعمال نہیں کرتی بلکہ لاریوں اور بسوں میں سفر کرتی ہے۔ ہمارے علاقے میں سکھر سے نواب شاہ جانے والے ٹرانسپورٹرز 250 سے 300 روپیہ فی سواری وصول کر رہے ہیں، اور پیٹرول کی قیمت کے کم ہونے سے ٹرانسپورٹ مالکان کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی۔ آخر سندھ کی صوبائی حکومت ان منافع خور ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی؟
بہت عرصے کے بعد یاد فرمانے کا شکریہ عثمان صاحب۔ دیکھیے، ٹرانسپورٹرز کا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ایک دن کم ہوتی ہیں تو دوسرے دن پھر سے بڑھ جاتی ہیں، چنانچہ جب تک قیمتوں میں استحکام نہیں آئے گا کرایوں میں بھی استحکام پیدا نہیں ہو سکے گا۔
اور عارف، یہ خط آیا ہے ڈیرہ بگٹی بلوچستان سے۔ یار محمد بگٹی لکھتے ہیں، آج 3 سال کے بعد آپ کو خط لکھ رہا ہوں۔ شب نامہ اور جہاں نما کے بند ہونے پر میں شدید ناراض تھا، اور اسی لیے آپ سے رابطہ ختم کر دیا تھا. پھر سوچا کہ میرے ناراض ہونے سے وہ پروگرام بحال تو نہیں ہو جائیں گے, چنانچہ آج پھر سے رابطہ بحال کر رہا ہوں.
خوش آمدید بکٹری صاحب, ہمارا دروازہ تو سامعین پہ کبھی بند نہیں ہوا. مہربان ہو کہ بلا لو مجھے چاہو جس وقت, میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں.
یار محمد بکٹی لکھتے ہیں, رابرٹ سینڈمین ہمارے علاقے کی تاریخی شخصیت ہیں جنہوں نے یہاں تعمیر و ترقی کے بہت کام کیے تھے. کیا آپ مجھے ان کے اور ان کی فیملی کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟
جی ہاں, وہ جنرل ٹرن بل سینڈمن کے بیٹے تھے. 1835 میں پیدا ہوئے اور 1892 میں لسبیلا میں وفات پائی. انہوں نے مری بکٹی اور مزاری قبائل سے لڑنے جھگڑنے کی بجائے صلح صفائی اور قبائلی سرداروں سے دوستی کی پالیسی اپنائی تھی, جس کے باعث وہ انتظامی حلقوں میں تنقید کا نشانہ بھی بنے.
اور ڈیرہ بکٹی کے علاقے سنگ سیلا سے بھی ایک خط آیا ہے جس میں علی جان بکٹی لکھتے ہیں, میں 30 برس سے آپ کی اردو سروس کا سامع ہوں. مجھے وسعت اللہ خان کی باتیں, شفیع نقی جامی کے چٹکلے, احمد رضا کے اناؤنسمنٹ, عمر آفریدی کی گفتگو, شمائلہ جعفری کی رپورٹیں اور ہارون رشید کا انداز بہت پسند ہیں.
اور جن ساتھیوں کے نام رہ گئے ہیں وہ کیا شکایت نہیں کریں گے؟
وہ تو شکایت نہیں کریں گے, لیکن ہمارے سامنے امجد خان چانڈیو نے شکایت کی ہے کہ ہم نے ان کا خط تو پڑھا لیکن ان کے گاؤں کا نام نہیں لیا.
اچھا بھائی, گاؤں کا نام تھا گوٹ شفیع محمد چانڈیو. ٹھیک ہے
سامعین, آپ بھی کوئی شکایت کرنا چاہیں, ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے. ہمارا پتہ ہے بی بی سی اردو سروس, پوسٹ باکس 3101, اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے نگار صدیقی اور عارف وقار کو اجازت دیجیے.
سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق,
یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی سی, ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275, جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
سربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. آج فیفی ہارون نے گفتگو کی ہے پاکستان کی سپر ماڈل اور انعام یافتہ اداکارہ آمنا شیخ سے, جنہیں سن 2012 میں نیو یارک سٹی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں دا سیڈلنگ فلم میں بہترین اداکاری پر ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. سنیے آمنا شیخ کی گفتگو.
ارے او آمنا, نیچے آتی ہے, میں آؤں دو جوتے لگانے تجھے. آمنا
بھاگ, آمنا بھاگ, آمنا بھاگ.
یہ کلپ جو آپ سن رہے تھے آمنا شیخ کی ٹیلی فلم بھاگ آمنا بھاگ سے تھا, جو ایک ایتھلیٹ کی زندگی پر مبنی تھا. آمنا, ہم سے ملاقات کرنے کا بہت شکریہ. 10 سال سے آپ نے اپنے کریئر پر پوری توجہ دی, مگر اب آپ کی زندگی میں چیزیں بدل گئی ہیں. اب آپ کی ایک بیٹی ہوئی ہے میسا, انیوژل سا نام ہے.
اور آئن بیلٹ جو ہے گیلیکسی میں, اس میں ایک ستارہ ہے, اس کا نام ہے میسا. اور ایک اور ریفرنس جو کہ کنٹمپرری دور کا ریفرنس ہے, وہ ہم بہت شوقین ہیں گیم آف تھرونز کے, اس میں ایک کیریکٹر ہے کھلیسی, ڈریگنز کی ماں ہے. وہ جب کوئین بن جاتی ہے تو ساری دنیا اسے میسا کے نام سے بلاتی ہے. تو جب بھی اس کی انٹری ہوتی ہے کسی بھی نئی جگہ پہ, تو ساری عوام میسا 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 کر کے بلاتی ہے. تو وہ جس رہ گئی ہمارے دماغ میں موہب کے اسپیشلی.
آپ کی زندگی جو ہے میسا کے آنے سے بدلی ہے کچھ؟
پتہ ہے, میں بہت سوچ سمجھ کے مدرہڈ کے اندر انٹر ہوئی ہوں. جو بھی یہ روایتی باتیں ہوتی ہیں نا کہ ارے اب تو شادی ہوگی تو یہ ہو جائے گا, بچہ ہوا تو یہ ہو جائے گا, یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ میرے لیے ایک چڑ بنتی ہے, اور اندر ہی اندر وہ میرے لیے ایک چیلنج بن جاتی ہے. اب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آئی ہیو ٹو پروو دم رانگ. اس پوائنٹ پہ کیا جب مجھے فیل ہوا کہ آئی ہیو دی انڈرسٹینڈنگ آف دی انڈسٹری اور وہ میرا اپنا پاتھ ہوگا جس میں میں ایک فیملی کو اور اپنی آف اسپرنگ کو لے کے چل سکتی ہوں. When I got pregnant, تو 5 مہینے تک آئی واز ورکنگ, بالکل میں نے کسی کو نہیں کہا. 5th month آئی اسٹارٹڈ شوئنگ اینڈ آئی لیفٹ. تب سے لے کے اینڈ تک آئی واز آن مائی اون. مجھے دوسرے لوگوں کے انفلوئنس نہیں چاہیے, کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ. تو بس سمجھا, پروسیس کو سمجھا, یوگا کیا, بہت ایک سیلف ڈسکوری والا میرے لیے وہ دور تھا. اور اب یہ پیدا ہو گئی ہیں اور اب یہ ہمارے ساتھ ہیں. مجھے وہ چیز نظر آتی ہے اس میں, کیونکہ اللہ کا شکر ہے چیز بہت زین بیبی ہے, کام بہت زیادہ آبزرو کرتی ہے. اب جب اسے بولنا ہوتا ہے تو اس کے اندر کی شیرنی نکل آتی ہے,
ماں کی طرح اندر کی شیرنی نکل آتی ہے. 5 منٹ آپ سے بات کیے مگر لگ رہا ہے کہ شیرنی ہے.
The minute I came back, I was on a drama set the next day. My kid has to work around me, not the other way around.
تو یہ سیریل جو آپ نے واپس آ کے کیا پاکیزہ, مجھے اس سیریل میں کچھ نئی بات نہیں نظر آتی.
جب میں شکاگو میں تھی تو سلطانہ آپا, ہم ٹی وی کی جو اونر ہیں, انہوں نے مجھے اپروچ کیا تھا اس سیریل کے لیے پاکیزہ کے نام سے, جو کہ بشرا انصاری نے لکھا ہے اور مصباح خالد نے اس کی ہدایت کاری کی ہے. میرے اندر انسٹنٹلی یہ فیلنگ آئی تھی کہ یہ مجھے نہیں کرنا. بہت میں شور تھی کہ اٹ ول ڈو ویل, کیونکہ یہ وہی ہے جو ہماری ریٹنگز لاتا ہے اور یہ وہی ہے جو ہماری ماسز دیکھنا چاہتی ہے, خواتین اسپیشلی.
خدا کے لیے اپنا پاگل پن, اپنا یہ رویہ بند کر دیں, اب نہیں برداشت ہوتا مجھ سے, انسان ہوں میں.
لیکن ایز این ایکٹر میں تھک گئی ہوں یہ کر کر کے. بہت زیادہ یہ لانگنگ ہے کہ میں اپنے آپ کو ایز این ایکٹر فردر ایکسپلور کروں. اور بھی بہت سے جانرز ہیں جو ہماری ٹی وی پہ اجازت ہی نہیں ہے کرنے کی, کیونکہ ڈزنٹ برنگ ان دا منی. بڑا مجھے فیل ہو رہا تھا کہ یہ وہی چیز ہے, دوبارہ سے پھنس جاؤں گی. اور لارج پارٹ آف دس کریئر از آپ ضرور اپنا ایز این ایکٹر منوا رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ دوسروں کے خواب پورے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دوسرے کا خواب تھا. جیکسن ہائٹس پروجیکٹ تھا جو میں نے لاسٹ کیا تھا. میں نے واقعی اس کو بڑے ناپ تول کے سمجھ کے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, ٹو گیٹ بیک ان ٹو دا سوئنگ آف تھنگس. اور میرا پیٹرن تھرو آؤٹ مائی کریئر یہ تھا کہ بیک ٹو بیک 2-3 plays were overlapping at one point. اور پھر مجھے لگا کہ مجھے ایک کر لینا چاہیے, جس ڈو اٹ واز ویری ٹارچرس. مجھے یہی چیز اب آگے جو ہے نا وہ نہیں کرنی.
تو اگلی دفعہ کیا کرنا چاہیں گے؟
ڈیفینیٹلی میرا دھیان فلم کی طرف زیادہ ہے. فلم کے لیے تیاری پکڑنی میں سمجھتی ہوں ضروری ہے میرے لیے.
آپ نے سیڈلنگز کیا, جوش کیا, جو کمرشل وینچرز نہیں تھے, اب جو آپ فلم میں زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہیں, یہ اسی اسٹرین میں ہے یا کمرشل سنیما کی طرف زیادہ رجحان ہے آپ کا؟
میں نے کمرشل سنیما میں اپنے آپ کو پروو نہیں کیا ابھی تک, کرنا ہے مجھے. سو ڈیفینیٹلی مور مین اسٹریم.
تو مطلب جھمکے اور ٹھمکے. ہاں وہی
اسٹوری اور کیریکٹر اگر ایسا ہو جو مجھے ایکسائٹ کر دے, آئی ول میک اٹ ہیپن ان اے وے کہ وہ لوگوں کو جھٹکا نہ دے, ہضم ہو جائے.
اچھا یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو وہ ہضم ہو جائے, یا کبھی کبھی جھٹکا بھی دینا ضروری ہوتا ہے؟
جھٹکا لوگ تب زیادہ کھاتے ہیں جب کسی کو کسی کیریکٹر میں دیکھ کے وہ بالکل نہیں فٹ ہو رہا ہوتا کہ ابے یہ کیا کر لیا اس نے. اگر میں جھمکا یا ٹھمکا یا کچھ بھی, اگر میں باغوں میں دوڑ رہی ہوں, اس میں مجھے پورا اترنا چاہیے, بلیویبل ہونا چاہیے.
جو فلمیں آپ نے کی ہیں, سیلنگز ہے, جوش ہے, اس میں آپ کے شوہر موہب مرزا آپ کے مقابل رہے ہیں.
تو پھر پہلے ہمیں اپنے آپ کو معاف کرنا ہوگا.
ایک سال ہو گیا ہے, کیوں آئے ہو تم یہاں؟
تو کیا آپ اس صدی کے زیبا محمدنی بننا چاہ رہے ہیں؟
نو, ہم تو بھاگتے ہیں اس چیز سے. نہیں بھائی, یو نو ایز ایکٹرز آلسو یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ سٹک ان اے کومبو.
تو موہب کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آتا ہے یا تھک گئے موہب کے ساتھ کام کرتے کرتے؟
میں نے اتنا کام نہیں کیا موہب کے ساتھ, صرف 2 وہ فلمیں کی ہیں. اور میں نے اتنا ٹی وی کا کام کیا ہے اینڈ فیشن کا اتنا کام کیا ہے جس میں موہب کا کوئی نام و نشان نہیں ہے.
جو موہب کی فلم ابھی نکلی بچانا, یہ والا رول کرتی ہیں آپ؟
اگر ملتا تو کرتی. یا آئی لو دس اسکرپٹ.
مطلب پوچھا ہی نہیں آپ کو کسی نے اس فلم کے لیے؟
ہزاروں پروجیکٹس ہیں جس میں نہیں پوچھا. دس از دی پارٹ آف دی گیم.
10 سال سے آپ کی شادی ہوئی ہے. ٹو فال ان لو ایک چیز ہوتی ہے کہ محبت ہو گئی, وہ پہلا پیشن جو ہوتا ہے شروع میں رومانٹک ہوتا ہے, ایک جو حد سے گزر جا کے وہ جو ہو جاتا ہے. 10 سال بعد وہ لو مینٹین کرنا, وہ کیسے ہوتا ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آتا. اور اب کیونکہ آپ کر چکی ہیں, آپ بتا دیں.
میرا نہیں خیال کہ کوئی فارمولا ہے یا کوئی صحیح یا غلط ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اس میں کوئی اسٹریٹجی یا کوئی چیز ہو کہ بھائی ہم کانشیسلی ڈیٹ نائٹ برتھ ڈے پہ یہ کریں وہ کریں. شروع میں جب آپ نے اٹین نہیں کیا ہوا ہوتا کسی کو, تو آپ کے اندر وہ پیشن اور وہ ایک चीज होती है कि बस मेरे साथ हो. There's another level of passion in the beginning which drives it. Over 10 years आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है दूसरे बंदे के बारे में. आप भी खुद वही नहीं रहते. 10 सालों में आपके experiences भी इतने हैं जो which is making you grow more mature. And key I think ये है कि to evolve, be friends. आप जब साथ रहते हैं तो automatically दूसरे का concern आपका concern भी बन जाता है. थोड़ा सा एक माँ जैसी feeling भी आ जाती है for whoever's living with you for years and years. कि आपको ख्याल होता है कि भाई इसने खाना भी खाया हुआ.
तो आप मोहिब को मदर कर रही
हैं. I sometimes do and he mothers me too. When you're in that spell where you're working like a dog, the only person who can understand कि आपके साथ क्या गुजर रही है is another actor. जब 15-16 घंटे का spell करके आ रही हूँ every day, तो I am nothing less than an athlete. लेकिन मेरे माँ बाप नहीं समझेंगे इस बात को. हमें नहीं पता कि हम अभी घर में कितना लंबा हम घर पे होंगे. उनका कोई काम आ जाएगा, he'll be traveling. मेरा कोई काम आ जाएगा, I'll be traveling. Then we'll be trying to meet in some other place.
ये बात है ना कोई romantic जगह पे कि बहुत दिन बाद मिले.
It can be taxing also, but at the same time it keeps it alive.
एक सवाल है जो मैं काफी लोगों से पूछती हूँ, जो stars हैं, celebrities जिनको मैंने interview किया, जवाब एक ही आता है सबसे. आप खुद को फेमिनिस्ट समझती हैं?
No, absolutely not.
सब यही कहते हैं. एक भी फीमेल स्टार ने आपकी जैसे बातें करेंगी तो स्ट्रॉन्ग. मैं पूछूंगी फेमिनिस्ट हैं, कहते नहीं.
फेमिनिज्म की तरफ मेरा ध्यान इसलिए नहीं है, जब आप डिफरेंसेस की बात करते हो ना तो डिफरेंसेस और मल्टीप्लाई होते हैं, मुझे फील होता है. जब आप सिमिलैरिटीज की बात करते हो तो आपको सिमिलैरिटीज ही नजर आती है.
अब ये जैसे शर्लिन उबैद चिनॉय ने दूसरा ऑस्कर जो जीता है, उनकी फिल्म है ऑनर किलिंग्स के बारे में, तब ये मौजू तो है ना. अगर इन इश्यूज पे बात ना हो तो फिर तो ये सब छुप जाए.
बिल्कुल, बाकायदा उनकी वजह से एक चेंज आया, आपका एक लॉ जो है वो इवॉल्व हो रहा है. शर्मीन का अप्रोच ओवर्टली फेमिनिस्ट अप्रोच नहीं है, एटलीस्ट आई डोंट थिंक के है. बहुत इशू बेस्ड है कि ये चीज हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है. मेरे ख्याल में आगे अगर उन्हें कभी चांस मिले तो वो एक बहुत ही विक्टिमाइज मर्द के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना सकती है.
आपके घर में इक्वालिटी है?
मेरे घर में कुछ चीजों में इक्वालिटी है, कुछ चीजों में नहीं है. काम के हवाले से वो वेरी इक्वल, क्योंकि हम एक ही काम करते हैं और हमें समझ है कि व्हाट इट एंटेल्स एंड एवरीथिंग. तो वो इक्वालिटी है. पता नहीं मेरे अंदर वो है कि मर्द और औरत में है डिफरेंसेस. वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिफरेंसेस और एक्सपेक्टेशन नहीं है कि दूसरा चेंज हो उसकी वजह से.
इंडिया की भी जो इंडस्ट्री है वहां से भी ऑफर्स आते रहते हैं, कभी पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी हो जाती है, कभी बुरी हो जाती है. मगर एक तरह से जब किसी को वहां से ऑफर मिलता है, जैसे महरा को रईस का मिला था कि शाहरुख खान के साथ, उस एक्टर की जो मांग है वो जरा बढ़ जाती है कि लोग कहते हैं हम शाहरुख खान के साथ फिल्म कर रही हैं. आपका करियर पाथ जो आपने सोच रखा है उसमें इंडिया है या सिर्फ पाकिस्तान?
मेरा कभी भी सिर्फ पाकिस्तान जहन में नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रही. मैं US में भी 4-5 साल रही हूँ, सऊदी अरब में भी 5 साल रही हूँ.
मतलब जब प्रियंका चोपड़ा क्वांटिको से हर कैरेक्टर हैज टू बी किल्ड ऑफ क्योंकि उसकी कोई और फिल्म उसने जाके करनी है जो है. नहीं ऐसा नहीं, मैं ऐसे नहीं.
शी इंस्पायर्स मी कम्प्लीटली कि भाई आपका प्लेग्राउंड ग्लोबल है. पाकिस्तान ठीक है लेकिन इसकी इतनी छोटी मार्केट है. एज एन एक्टर तो आपकी दुनिया होनी चाहिए ना. होमलैंड में हमारे यहाँ से क्यों नहीं 10 लोग जो भी उनकी सीरीज हो रही है वो ओरिजिनल जगह से क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं कास्टिंग कर रहे हमारे यहाँ? ये वाली चीज क्यों नहीं है कि दुनिया में यार अपने टैलेंट को लेके जाए? एंड दैट्स अ ड्रीम दैट आई हैव. मजा तब आए जब आप दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में जाके यू परफॉर्म एज एन एक्टर, चाहे वो इंडिया हो कहीं भी हो.
वो गाना नहीं है फ्रैंक सिनाट्रा का, आई डिड इट माय वे, वो मुझे याद आ रहा था जब आप बात कर रहे थे. मुझे जो फीलिंग आती है आपके बारे में, आप चाहती हैं कि जिंदगी को अपने तरीके से जीना. आपके लिए कितना जरूरी है कि आप भी निशान छोड़ जाएं?
विल स्मिथ एक एक्टर हैं, उन्होंने एक बात कही थी जो कि इट हिट होम, और वो ये बात थी कि एज अ रिस्पॉन्सिबल एक्टर आपका काम जो है शुड एलिवेट मैनकाइंड इन सम वे. जो व्यूअर है वो जब देख के उठे तो उसके अंदर को स्पिरिट या इंटेंट जो है वो थोड़ी सी ट्रांसेंड हो. दूसरी बात, आई कैन नॉट बिलीव दैट माई लाइफ ओनली इंटेल्स बींग एन एक्टर, इट हैज टू बी ऑफ सर्विस इन सम वे और दी अदर. मैं सोचने लगी, मैंने कहा मेरा कौन सा काम है जिसने लोगों को एलिवेटेड स्पिरिट से छोड़ा. हमारा जो ड्रामा सीरियल है अगर वो 25 एपिसोड का है तो 22 एपिसोड तक तो वो बंदी रुल रही है, आखिरी 2-3 एपिसोड में वो एम्पावर हो जाती है. लेकिन बड़ा चंक आपका सीरियल का जो लोग देख रहे हैं वो आप इंस्टिल कर रहे हो किसी किस्म की एलिवेशन? इस तरह के सवाल उठने लग गए. फिर میں گننے لگی کہ بھائی کون سا پروجیکٹ ہے جس میں میں نے واقعی اس طرح کی چیزیں بھاگ آمنا بھاگ مورا پیا دیر وار ہینڈ فل آف پروجیکٹس میں ہاں نہیں یہ تو تھا یہ تو تھا بٹ ناؤ آئی فیلٹ چیزیں پہلے سوچا کرو شفٹ یور گیئر ٹیک اٹ ٹو دی نیکسٹ لیول اس کام سے ینگ مائنڈز بہت زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں آئی ایم فیلنگ ناؤ دیٹ آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ آف سوشل پرپز جس میں واقعی ایک ٹینجیبل ڈفرینس ہے
کچھ کریے کچھ کریے بس بس بڑا بودے
اداکارہ آمنہ شیخ کی باتوں کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام ایڈیٹر تھیں امبر خیری, پروڈیوسر فیاض احمد, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے کرس مارشل اور اسلام آباد میں عامر صدیق, سیربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں عبداللہ فاروقی سے خبروں کا خلاصہ.
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اپنی پارٹی کے یوم تاسیس کے جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. اس جلسے کے بارے میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ پینما پیپرز کے تناظر میں وزیراعظم مخالف تحریک کا آغاز ہے. پاکستان کے قبائلی علاقے میں ہومند ایجنسی میں دو مختلف واقعات میں پاکستانی فوج کے ایک میجر سمیت تین اہلکار زخمی ہو گئے ہیں. بنگلہ دیش میں ہزاروں افراد دنیا کے بدترین صنعتی سانحے کو تین سال مکمل ہونے پر احتجاج کر رہے ہیں. ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے اہل خانہ نے انصاف کے حصول اور زر تلافی کا مطالبہ کیا ہے. اور امریکی صدر باراک اوباما جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے درمیان ٹرانس اٹلانٹک ٹریڈ ایگریمنٹ پر ملاقات کا پہلا دور ختم ہو گیا ہے. ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں دونوں رہنماؤں نے اس معاہدے کی اہمیت پر زور دیا ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.